نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، ہفتے واری مجلس الحمدللہ یہ ہمارے ہاں کافی عرصے سے جاری و ساری ہے، جس میں خواتین بھی الحمدللہ شرکت کرتی ہیں. آج یہ مجلس تلاوت قرآن مجید، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ سے قریب تر کر دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک اور سوال کیا، پوچھا کہ اللہ رب العزت، یہ پڑھنا سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تب آپ کا قرب کا سبب ہوگا، یا بغیر سمجھے پڑھیں تب بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کے پڑھو چاہے بلا سمجھے پڑھو. یعنی قرآن مجید جس طرح سے چاہو اس کی تلاوت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر کے رہتا ہے بندے کو. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کرنی چاہیے. آخر کوئی تو وجہ تھی، بڑے بڑے اکابرین قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے ہیں. انیس الابادی کا شعر اس وقت مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، اگرچہ گھوم رہا ہے زبان پر نہیں آ رہا، لیکن آخری اس کا مصرع یہ ہے، تو رکھو تلاوت زیادہ، رکھو تعلق تلاوت سے زیادہ. ہاں، خدا کی اگر معرفت چاہتے ہو، خدا کی اگر معرفت چاہتے ہو تو رکھو تلاوت، رکھو تعلق تلاوت سے زیادہ. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے. بہرحال قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جتنا آدمی قرآن مجید پڑھے گا انشاءاللہ اتنا ہی قرب خداوندی اسے نصیب ہوگا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ شاہ فیصل مسجد میں غالباً حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور وہاں انہوں نے کچھ قرآن مجید کی فضیلت کے موضوع پر خطاب بھی فرمایا. اس موقع پر انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ قاری رحیم بخش صاحب کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے قاری عبداللہ صاحب 40-42 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی طریقے سے دوسرے بھائی تھے قاری عبید اللہ، وہ بھی تقریباً نوجوان ہی تھے اور قرآن مجید سے شغف تھا رات دن کا، وہ بھی جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے. اب غالباً دو بھائی باقی ہیں، اللہ تعالیٰ بہرحال ان کو، وہ بھی ماشاءاللہ قرآن مجید میں مشغول ہیں ہمتن پڑھنے پڑھانے میں، تو پورا گھرانہ ہی ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سے شغف رکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس قاری عبداللہ صاحب آئے تو میں نے ان سے ان کے معمولات پوچھے، تو پتہ یہ چلا کہ روزانہ یومیہ 15-20 پارے الحمدللہ تلاوت کر لیتے ہیں. تو حضرت نے انہیں اپنی یعنی خلیفہ مجاز بھی بنایا اور ساتھ میں فرمایا کہ تمہیں کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں. یعنی قرآن مجید کی تلاوت جب رات دن آدمی کر رہا ہے تو اسے اور کسی ذکر کی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے ان کو فوراً جو ہے اجازت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے کہا کہ بس قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھو، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. تو یقیناً ہم لوگ کمزور ہیں، اتنی تلاوت نہیں ہو پاتی، اس لیے بعض اوقات صبح شام کی تسبیحات بیان کی جاتی ہیں کہ صبح تسبیح یہ پڑھ لو، شام کو یہ پڑھ لو. لیکن یاد رکھو بھائی، یہ تسبیحات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن معاملات کی درستگی اس سے بھی بڑھ کر، کوئی آدمی اگر 100 مرتبہ صبح تسبیح پڑھتا رہے، شام کو پڑھتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا رہے، لیکن لوگوں سے معاملات درست نہ رکھے، تو پھر اس کی تسبیح اور یہ سب ذکر و اذکار یقیناً، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بے فائدہ ہوں گے، لیکن اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے. بتائیے آپ کی تسبیح کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کے معاملات دوسروں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں؟ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے لیکن لے کے کھا گئے. تو ہم آج کل پیری مریدی صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے, وہ صبح شام کے لیے کوئی ذکر بتا دیں گے, کوئی وظیفہ بتا دیں گے, کاروبار چمک اٹھے گا اور جناب خوب جو ہے وہ آمدنی ہوگی اور مشکلیں ہماری ساری ایسی پلک جھپکنے میں اڑ جائیں گی. یہ اس طرح اس نیت سے تعلق رکھنا یہ درست نہیں, نہ ایسے تعلق سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. مسائل اور مشکلات تو اللہ ہی حل کریں گے, ہمیں تو ایک ہی تعلق کی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو, سیدھے راستے پر چلیں جو صحیح راستہ اور سچا راستہ ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات پر ہم عمل کریں, بس وہ اصل چیز. اور اللہ نے جو ایمان کی دولت ہمیں دی ہے اس ایمان کی دولت کی قدر کریں, بہت بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے صوفی محمد اسلم کے نام سے, وہ ایسے بزرگ تھے کہ تقریباً جو بزرگ بھی یہاں سے جاتا تھا ان کی خدمت میں حاضری ضرور دیتا تھا. حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب جب بھی تشریف لے جاتے ان کی خدمت میں حاضری دیتے, اسی طریقے سے شاہ برار الحق صاحب ہردوئی شریف رحمت اللہ علیہ جب بھی جاتے ان کی خدمت میں تشریف لے جاتے, بلکہ انہوں نے تو پھر وصیت کر دی تھی کہ جو بزرگ بھی یہاں پر آئے تو میری وصیت ہے کہ ان سے ملاقات کر. ایسے نیک آدمی تھے. تو بہرحال معاملات کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے. تو مولانا صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے رہائشی تھے, تو بزرگوں کی خدمت میں جانا اور ان سے فوائد حاصل کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو. یقیناً یہ خود جو لوگ جایا کرتے تھے صاحب نسبت لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ والوں کی صحبت میں جاتے تھے تاکہ اور زیادہ جو ہے نسبت ان کی قوی ہو جائے, اور زیادہ جا کے انوار و برکات انہیں حاصل ہو جائیں. تو آخر کوئی تو وجہ تھی, اس لیے یہ ایک تو یہ کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں ہم جائیں اور ان سے فائدہ حاصل کرنا یہی ہے کہ آخرت کا ہمیں فائدہ ہو, دنیا تو اللہ تعالیٰ خود بخود عطا فرمائیں گے. جو دین پر چلا اسے دنیا بھی مل گئی, جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی, دنیا پہ جو چلے تھے وہ دین کے نہیں رہے. طائب صاحب کا شعر ہے جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی. ایسا نہیں ہے کہ دین پر چلنے سے دنیا نہیں ملتی, دنیا بھی ملے گی, لیکن جو دنیا پہ چلے وہ دین کے نہیں رہے. عام طور پر دنیا جب اختیار کرتا ہے انسان اس کے بعد پھر وہ ساری چیزوں کو بھول بھال جاتا ہے. تو بہرحال وہ ایک بات صوفی اسلم صاحب کو ذکر کیا میں نے, ایمان کی وجہ سے ذکر کیا, ایمان کی اہمیت. وہ فرمایا کرتے تھے, اور وہ بات واقعی بڑی عجیب سی لگی ان کی, جس بزرگ نے بھی ان کی بات سنی عجیب سی لگی. فرمایا کہ بھئی میں نے تو اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کر لیا, میں نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ یہ ایمان کی دولت جو آپ نے دی ہے بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کی حفاظت تو ہم نہیں کر سکتے, یہاں تو شیطان چور ڈاکو سارے لگے ہوئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایمان کسی طریقے سے ان کا ختم ہو جائے, بے ایمان ہو جائے. تو اس لیے میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ یہ میں اپنی ایک چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے پاس رکھیں اور جب مجھے اس کی ضرورت ہو تو مجھے لوٹا دیں, اور وہ چیز ہے ایمان. تو میں اپنی امانت آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں, جب مرنے لگوں میرا خاتمہ ہونے لگے تو یہ ایمان کی دولت مجھے واپس دے دیجیے. تو اللہ رب العزت سے میں نے تو یہ سودا کیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, آپ ایسے ہیں کہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے اور جو وعدہ کر لیتے ہیں اس کو نبھاتے بھی ہیں. تو بہرحال یہ بات بزرگوں سے ہم تک پہنچی کہ انہوں نے یہ بات کہی, پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنے ایمان کو اللہ کے پاس امانتاً رکھوا دیا. یعنی جو امانت کی دولت ہے الحمدللہ وہ تو حاصل ہی ہے, لیکن یہ کہ اس طرح سے حفاظت ہو جائے کہ کوئی شیطان اس پر ڈاکہ نہ ڈال سکے, اس کو اس سے وہ چھین نہ سکے, یقیناً ایسی حفاظت تو اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتے ہیں. ہمارے بعض بزرگوں نے اپنی مجلسوں میں بھی اس کو بیان کیا اور ساتھ میں فرمایا کہ بھی ہمیں بھی ایسا کر لینا چاہیے. چنانچہ جو لوگ موجود تھے ان سب نے بھی اس وقت یہ بات کہی کہ بھئی ہم بھی اپنا ایمان اللہ کے پاس امانت رکھواتے ہیں اور جب ہمیں ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان کی دولت ہمیں لوٹا دے، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہوگی اس وقت. اور پھر یہ ایمان صرف وہیں کام آنے والا نہیں، قبر میں بھی کام آئے گا، یہ ایمان حشر میں بھی کام آئے گا. اور چنانچہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے جس کے 99 رجسٹر ہوں گے برائیوں کے، بدیوں کے، اور وہ رجسٹر ایسے ہوں گے کہ حد نظر تک پھیلے ہوئے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے مضمون، تو اللہ تعالیٰ اس کو رجسٹر کھلوائیں گے اور پوچھیں گے بھئی یہ غلطیاں لکھی ہیں تمہاری فرشتوں نے، صحیح ہیں غلط؟ تو کوئی چارہ نہیں ہوگا اس کا، اس کے پاس سوائے اس کے اقرار کرے، کہے گا کہ یا اللہ جو کچھ ہے صحیح لکھا ہے، واقعتاً مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے دیکھ لو کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ہوئی، ہمارے فرشتوں سے لکھنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں یا اللہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، واقعتاً یہ سب برائیاں اور بدکاریاں میں نے کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ رجسٹر اٹھاؤ سارے کے سارے، فرشتوں کو کہیں گے اور جاؤ تلواؤ اس کے رجسٹروں کو. تو وہ کہے گا یا اللہ تلوانے کی ضرورت کیا ہے جب میں خود اقراری مجرم ہوں کہ یہ 99 رجسٹروں میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور یقیناً 99 رجسٹروں کا مقابلے میں میری کیا نیکی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم کسی کو بھی، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کریں گے، لہذا تلواؤ تو ضرور، البتہ تمہاری ایک نیکی ہے وہ بھی ہم تلوائیں گے اب جو بھی بھاری ہو جائے. تو بہرحال اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ 99 رجسٹروں کے مقابلے میں وہ کون سی ایسی نیکی ہے جو بھاری ہوگی. تو وہ بہرحال پہنچے، جب ترازو پر رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرچی نکالی جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا کسی وقت، فرمایا کہ دوسرے پلڑے پر یہ رکھ دو. تو اس کا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا ایمان والا. تو یہ ایمان کی دولت ایسی ہے، یہ وہاں بھی کام آئے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ ایمان کی دولت ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر جہنم میں بھی ڈالے گا تو اس کی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی بنا پر ڈالے گا. اور ایک حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مفلس کون ہے، صحابہ سے پوچھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوتے، ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہے کہ جو حشر کے میدان میں آئے گا تو نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، اور سارے اعمال اس کے پاس ہوں گے، لیکن پھر اس کے پاس لوگ آ جائیں گے مطالبہ کرنے والے کہ کسی کو گالی بکی تھی، کسی کا حق مارا تھا، کسی کے ساتھ برائی کی تھی. تو نتیجتاً وہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ دلوا دیں گے ان کو، اور اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہے گا نیکیوں میں سے، لیکن جو مطالبے کرنے والے ہیں وہ موجود ہوں گے پھر بھی. تو ان لوگوں کے گناہ پھر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. تو فرمایا کہ آئے گا تو وہ بہت کچھ لے کر، لیکن جب جائے گا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. تو ایسا آدمی بھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جب جہنم میں چلا جائے گا اپنی بدعمالیوں کے سبب، تب بھی ایمان کی دولت باقی رہے گی. تو یہ ایمان کی دولت ایسی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں دیں گے. تو جو ہمارا ایمان ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ وہاں بھی کام آئے گا. اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، ایمان دولت ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان کے ساتھ، ہم اگر کتنے دن رہتے ہیں زندہ، 50 سال، 60 سال، 100 سال، اس سے زیادہ عمریں آج کل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اگر ایمان کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرماتے تو یوں کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی، 100 سال تم ایمان کے ساتھ رہے، لہٰذا 100 سال اب جنت میں ایمان کے ساتھ رہ لو، بس ایمان کا بدلہ ہے تمہارا. لیکن فرمایا کہ یہ جو اعمال ہیں، چونکہ وہ 60-70 سال کیے جو بھی کیے، تو فرمایا کہ جنت جو ہے بدلہ ایمان کا ہے، اعمال کا نہیں. کیونکہ ایمان جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن ایمان کی دولت نہیں دوں گا کسی کو. مرتے دم تک بھی ایمان پر قائم رہنا یہ تمنا ہوتی ہے ہر آدمی کی. اگر اس کی 1000 برس کی بھی عمر ہو تو آدمی ایمان اپنا کسی کو نہیں دیتا، ایمان نہیں بیچتا. تو یقیناً اگر ابد الآباد کے لیے بھی زندہ رہتا تو تو وہ ایمان کے ساتھ رہنا ہی پسند کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ جنت بھی اس کو ایمان کے بدلے میں عطا فرمائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اگر ہمیشہ کی زندگی ہوتی دنیا میں تو ایمان کے ساتھ رہنا وہ پسند کرتا، اس لیے آخرت کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو ایمان کی عطا فرمائیں گے، ورنہ اعمال کے بدلے ایمان کے بدلے میں اگر ہوتا تو بھائی جتنے سال زندہ رہے اعمال کے بدلے میں اگر یہ بات جنت ملتی تو جتنے عمل ہم نے کیے تھے، فرماتے کہ ٹھیک ہے 50 سال 60 سال نماز پڑھی روزے رکھے اب 50-60 سال گزر گئے نکلو یہاں سے، لیکن چونکہ ایمان ایسی دولت ہے کہ وہ اس کی تمنا تھی کہ ہمیشہ برقرار رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جنت بھی ایمان کے بدلے میں عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ بات درمیان میں آ گئی، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دولت ایمان جو عطا فرمائی ہے تو اس کو معمولی دولت نہ سمجھیے، بلکہ یہ ایسی دولت ہے کہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی قدر فرمائی، دعا کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، کہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور اس بات پر بھی اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کم ہیں، اس لیے جس قدر ہو سکے آدمی اس نعمت کی ایک تو قدر کرے، اور دوسرا یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بھی اختیار کرے، قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ قرآن مجید اٹھائیے نہ جانے کتنے مقامات پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی قید ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان گھاٹے میں خسارے میں، مگر کون لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے، اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اعمال صالحہ اختیار نہ کرے تو یقیناً آخرت میں اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دیں وہ ایک الگ بات ہے، تو بہرحال ایمان کی دولت بڑی ہے، اور یہ ایمان ہمیں جو الحمدللہ اللہ نے عطا فرمایا ہے ہم بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن فرشتے دیکھیں، جنت پر ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے لیکن کیا جنت دیکھی ہے، دوزخ پر ہمارا ایمان ہے لیکن کیا کسی نے دوزخ دیکھی ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، رسول پر ہمارا ایمان ہے لیکن کیا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یومنون بالغیب، ہم تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، سب سنی سنائی باتیں ہیں لیکن ہمیں ایسا یقین ہے کہ شاید آنکھوں سے دیکھ کر بھی ایسا یقین نہ ہو، تو یہ اللہ کا شکر ہے، بزرگان دین بعض اوقات بعض قصے بیان کرتے ہیں تو ان قصوں کا مقصد محض کہانی نہیں ہوتی، دل بہلانا نہیں ہوتا، بلکہ بات کو سمجھانا ہی مقصد ہوتا ہے، حضرت بحر الدانہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہارون رشید اور ان کی بیگم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، گھومتے گھماتے جب واپس اپنے گھر کی طرف آئے محل کی طرف تو راستے میں دیکھا بحر الدانہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے زمانے میں بچے جو ہیں مٹی میں گھس جاتے ہیں اور جناب گھر بناتے ہیں، تو اس طرح کے گھروندے بنا رہے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کافی سارے گھر بنائے، ہارون رشید نے بہرحال ان کو دیکھا تو ان کی تعظیم کرتا تھا اور ان کا ادب کرتا تھا، نیچے اترا جا کر سلام کیا، کیا حال ہے خیریت سے، ان کی طبیعت پوچھی، اس کے بعد پوچھا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہیں، تو کہا کہ بھائی جنت کے مکان بنا رہا ہوں، کہا کہ جنت کے مکان بنا رہے ہیں، کہا کہ ہاں کس لیے بنا رہے ہیں، کہ بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے تو آخر مجذوب نا، بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بات اگر ان کو لگ جاتی ہے تو بس لگ جاتی، تو انہوں نے اس کو ایک مجذوب کی بڑھ سمجھا کہ بھائی ایک مجذوب ہیں آدمی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بہرحال انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سلام دعا کی اور چلے گئے، بیگم صاحبہ رک گئی تھی وہاں، انہوں نے بھی آ کر سلام کیا اور اس کے بعد بہرول سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا جنت کے مکانات بنا رہا ہوں، تو کیا کہ بیچو گے، کہا کہ بنا کس لیے رہا ہوں، اسی لیے تو بنا رہا ہوں کہ اس کو بیچوں، کہا قیمت کیا ہے اس کی، تو بتایا بھائی یہ اتنے کا یہ اتنے کا یہ اتنے کا، سارے جو مکانات تھے جو بنائے تھے ان کی قیمت بتا دی، اس نے پیسے نکالے جیب سے اور کہا کہ یہ سب میرے ہو گئے، کہا ٹھیک ہے، ایک لات ماری سارے توڑ دیے، کہا کہ جاؤ، چلی گئی، اب رات کو ہارون رشید بھی سوئے, وہ بھی سوئیں. ہارون رشید کو خواب میں خواب نظر آیا اور خواب میں دیکھا کہ بہت عظیم الشان باغ ہے. اس باغ میں کسی طرح سے داخل ہوئے تو حیران رہ گئے کہ ایسا باغ تو کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں, اور اس کے بیچوں بیچ ایک بڑا خوبصورت محل. پوچھا کسی نے کہ کس کا ہے, کہا کہ بھی ہمیں نہیں پتا, چلے جاؤ جا کے دیکھ لو, نام کا کتبہ لگا ہوا ہے. آگے پہنچے دیکھا تو ملکہ زبیدہ کا وہ محل تھا, یعنی نام لکھا تھا ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی. بڑے حیران ہوئے, کہا کہ بھئی اس نے کہاں سے بنا لیا, پیسے کہاں سے آئے اس کے پاس, خواب تھا نا سوچ رہے ہیں کیسے بنا لیے اس نے. اس باغ سے نکلے آگے ایک اور باغ ملا بہت زبردست, وہ اس سے بھی بڑا تھا. تو پہلے باغ پر ہی حیران تھے, وہ اگلا باغ دیکھا تو اور ان کی عقل حیران ہو گئی. اب آگے بڑے, بیچ میں ایک اور محل نظر آیا بہت بڑا, وہ پہلے محل سے بھی زبردست تھا. وہاں پر جا کے دیکھا, وہاں پر بھی ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا. تو بڑے حیران ہوئے, بہرحال آنکھ کھلی تو جلدی سے بیگم کو اٹھایا اور پوچھا کہ بھائی میں نے خواب اس طرح دیکھا تو تم نے کیا کیا؟ کہا کہ تم نے کیا بہلول سے محل خریدے تھے وہ؟ کہا کہ ہاں میں نے تو سودا کر لیا تھا, سب پیسے دے کے سارے محل لے لیے تھے میں نے. کہا کہ اچھا, اب انہیں افسوس ہوا کہ میں نے کیوں نہیں خریدا. تو سوچا کہ چلو کل جائیں گے, اگر ہو سکتا ہے کل بھی بیٹھے ہوئے ہوں, یہ کام کر رہے ہوں تو خرید لیں گے. سارا دن بے چینی سے گزرا, شام جب ہوئی تو یہ پھر نکلے باہر اور وہاں پہنچے, دیکھا تو اپنے گھروندے بنا رہے تھے بیٹھے ہوئے. سلام دعا کی, اس کے بعد پھر پوچھا کہ بہلول یہ کیا کر رہا ہوگا, تمہیں دکھتا نہیں ہے محل بنا رہا ہوں. کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ اور کس لیے بنا رہا ہوں, اسی لیے تو بنا رہا ہوں. کہا قیمت کیا ہے؟ کہا کہ اپنی سارے سلطنت دے دو, سلطنت کے بدلے میں ایک محل ملے گا. خاموش ہو گیا. حکمرانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کرسی نہیں دینی, حالانکہ وہ محل ساری سلطنت دے کر بھی اگر لے لیتے تو سستا سودا تھا, مہنگا نہیں تھا. تو کہا کہ کل تو اتنے کا بیچ رہے تھے. کہا کل بغیر دیکھے سودا تھا, آج تو تم دیکھ چکے ہو, کل سودا بغیر دیکھے کا تھا, اب تو دیکھ کر خرید رہا ہو تم, اس لیے مہنگی ہو گئی چیز. تو بھائی بات یہ ہے, ایمان اللہ نے ہمیں بغیر دیکھے عطا فرمایا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, الحمدللہ کہہ لو سب, الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے, اور الحمدللہ ہم نے بغیر دیکھے یہ سودا کیا ہے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ایک شخص کو, ایسے شخص کو جو مجذوب کہلاتا تھا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ, کہ وہ بغیر دیکھے جو ہے خریدنے پر ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی سودا تو ہمیں سستے میں مل گیا نا, ایمان گھر بیٹھے بیٹھے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے, پیدائشی مسلمان, نہ کوئی ہم نے تحقیق کی, نہ ہم نے کچھ دیکھا, نہ ہمیں پتا چلا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمان, اسی لیے قدر بھی نہیں کرتے. ورنہ تو قدر کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا کتنا شکر ہے کہ یہ نعمت ہمیں گھر بیٹھے عطا فرما دی. ورنہ سوچو, خدا نہ کرے اگر کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتے, پتہ نہیں ہم مسلمان ہوتے نہ ہوتے, اسلام قبول کرتے نہ کرتے, ہمارا ٹھکانہ کیا ہوتا, ہم تحقیق کر بھی سکتے کہ نہیں, ہم پر حق واضح بھی ہوتا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر اس نعمت پر ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے بغیر دیکھے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی. تو یہ بات ہے اصل میں, تو یہ مثال اسی لیے بیان کی گئی تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی جنت ہم نے نہیں دیکھی, دوزخ ہم نے نہیں دیکھی, فرشتے ہم نے نہیں دیکھے اور پل صراط ہم نے نہیں دیکھی, لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو جب ان چیزوں پر ایمان لاؤ گے تو یقین اللہ تعالیٰ کے جو ہے مقام قرب بھی حاصل ہوگا. تو بہرحال ایمان کی بڑی, ایمان بڑی نعمت ہے, اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ایمان کی دولت کے بدلے میں جو احکام ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں ان احکامات کو بجا لائیں. ان میں جہاں تک فرائض و واجبات کا تعلق ہے, نماز روزہ ہے, الحمدللہ وہ کسی نہ کسی درجے میں ہم سب کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کی درستگی, اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح تعلق, اپنے دوست احباب کے ساتھ صحیح تعلق, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صحیح تعلق, اور اسی طریقے سے اپنے قرب و جوار والوں کے ساتھ صحیح تعلق, جس سے بھی ہمارا تعلق ہو, حتیٰ کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اصحاب ال یعنی مختلف اصحاب کا ذکر کیا، تو وہ لوگ بھی جو آپ کے پڑوسی ہیں گھر کے، دائیں بائیں جانے والے، ان کا بھی حق ہے. اسی طرح راستے میں سفر کر رہے ہیں تو وہ بھی پڑوسی کہلاتا ہے، چاہے وہ ایک دو گھنٹے کے لیے ہو، چاہے وہ دس گھنٹوں کے لیے ہو، تو اس کا بھی جو حق ہے اس کو ہم ادا کریں. یہ سارے حقوق رکھیں، تو ان تمام کے حقوق کو ہم سامنے رکھیں. محض دین اس کا نام نہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا بس، بلکہ ان تمام معاملات کو سیدھا کرنا، صحیح کرنا، یہ بھی ضروری. رزق حلال کی فکر کرنا، حرام طریقوں سے بچنے کی فکر کرنا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھلایا ہے اور بتلایا ہے. بہرحال یہاں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو. تو اللہ کی محبت کا ذریعہ آپ نے سن لیا. قرآن مجید کی سے تعلق جتنا آدمی رکھے گا، جتنا قرآن مجید سے تلاوت کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ اللہ کا تعلق اسے حاصل ہوگا. اگر چاہتے ہو، اگر خدا کی معرفت اگر چاہتے ہو، تو رکھو تعلق تلاوت سے زیادہ. اللہ تعالی ہمیں اس کا تعلق بھی عطا فرما دے. پڑھ لو بھائی کوئی. یہ لے لو. ماشاء اللہ بھائی، یہ بات سمجھ لینی چاہیے. بنگلے اور گملے اور ان کے جھرمٹ استثنا آخر میں بتا دیا. یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی, ان پر آدمی شکر گزار ہو کے اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. مقصد یہ ہے کہ ان پہ ایسا مستغرق نہ ہو آدمی کہ رات دن صرف اسی کا خیال ہے اور کچھ خیال نہ ہو. اس میں ایسا غرق ہونا صحیح نہیں. اسی لیے آخر میں یہ بات کہی کہ اگر اللہ رب العزت کا کی محبت حاصل نہیں ہے, اللہ سے تعلق نہیں ہے, تو پھر یہ جو بہار بظاہر ہے یہ ننگے خزاں ہیں. یعنی پھر خزاں زیادہ بہتر ہے اس سے. لیکن اگر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہے, محبت بھی ہے, تو پھر یہ نعمت ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر یہ سب کچھ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اگر نہ ہو, یعنی اس کے احکامات پر عمل نہ ہو, تو پھر یہ ساری چیزیں سمجھ لیجئے کہ پھر یہ ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ. تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں آدمی اپنے دل کو نہ پھنسا لے. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک دکان میں ہوتے تھے, ان کی دکان تھی, اور وہ جو ہے وہ ایسی چیزیں بیچتے تھے جس میں مربع جات بھی ہوتے تھے, سیب کا مربع, فلاں مربع, یہ اس قسم کی دکان تھی, پنساری کی دکان جیسی ہوتی ہے. تو وہاں سے ایک مجذوب گزرے اور کھڑے ہو کر دکان کو دیکھنے لگے, بوتلوں کو دیکھا, چیزوں کو دیکھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس وقت تک یہ صرف فرید الدین عطار تھے, لیکن وہ بزرگی انہیں حاصل نہیں تھی جو بعد میں اللہ نے عطا فرمائی. پوچھا کہ کیا بات ہے, پوچھا کہ کیا بات ہے, تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان کیسے نکلے گی اس میں سے, اتنی چکنی چکنی چپڑی ہوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تم نے کہ جو مکھی گھس جائے تو نکل نہ سکے, تو اس میں سے جان کیسے نکلے گی تیری, یہ دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کیسے نکلے گی, جیسے تو مرے گا ایسے میں بھی مر جاؤں گا. اس نے کہا ہمارا کیا, لو ہم تو یہ مر گئے. یہ کہہ کہ لیٹا چادر اوڑی دیکھا تو وہ مر چکا تھا. اس کے بعد دل پہ چوٹ لگی کہ واقعی ایسا تو کوئی بھی نہیں مرتا کہ اپنی مرضی سے مر جائے, ایسا تو کوئی بھی نہیں مرتا. بس پھر دل پہ چوٹ لگی اور سارے دکان وکان چھوڑ چھاڑ کے پھر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بنے. بڑی بڑی کتابیں لکھی, انہیں میں سے ایک پند نامہ وغیرہ ہیں اور دیگر کتب بھی ہیں ان کی جو ہمارے یہاں درس نظامی میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں. ہزاروں واضح نصیحت انہوں نے کی ہیں. تو بہرحال میرا مقصد صرف یہ ہے کہ واقعتا اس طرح سے آدمی دنیا میں غرق ہو کہ اس کا دل اس سے نکلتا ہی نہ ہو, ہما وقت اسی سوچ میں ہو, تو پھر یہ تباہی کا ذریعہ. لیکن اگر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ رسول کی اطاعت دل میں ہو, تو یقیناً پھر انشاءاللہ یہ نعمت, کوئی نعمت اگر مل رہی ہے ہمیں, اس کی قدردانی بھی ہم کر رہے ہیں, تو پھر واقعی نعمت ہے وہ. لیکن کوئی اگر مل رہی ہو اور آدمی کہے گی تو میرا حق ہے, مجھے ملنا ہی چاہیے بھائی, کیا کمال ہے, اللہ نے تھوڑی دی ہے. اللہ استغفر اللہ. قارون کا معاملہ یہی تھا, اس کے خزانے بہت بڑے بڑے تھے, لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ تو میرا حق ہے. جب اس کو کہا گیا اس کی زکاتوں کا, زکات کس بات کی, جو کہا جو چیز میں نے محنت سے کر کے کمائی ہے تو میں کیوں زکات دوں. تو یہ اس چیز سے منع فرمایا کہ جو احکام شریعت ہے ان پر عمل ہو. پڑھ لو بھائی آخری شعر دوبارہ سے.
بہت خوش نمائے کے بندے تمہارے, نگاہوں کے جھرمٹ یہ رنگین اتارے, نگاہوں کے جھرمٹ یہ رنگین اتارے. ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر پڑ میں جانے بہار آمدگی ہے, اگر پڑ میں جانے بہار آمدگی ہے,
رنگ
تمہیں سے ہے جنت ہی جنت ہماری، تمہیں سے ہے جنت ہی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری، محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، میری کامی آدھی کی آ جائے باری، میری کامی آدھی کی آ جائے باری، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا، یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے مصر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے مصر کا، پدر سے ہے جاز پر کو جگر کا، پسر سے ہے جاز تسلیم سر کا، پسر سے ہے جاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے۔
یہ اشارہ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تیار ہو گئے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر، اور بیٹے نے بھی سر تسلیم خم کر دیا تھا کہ اللہ کے حکم پر باپ بیٹوں نے اپنی گردن جھکا دی۔ تو یقیناً یہ سب اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے والے تھے، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم کوئی آ جائے تو اس پر ہمیں اپنا سر خم کر دینا چاہیے، یہی پیغام ہے ان اشعار کا۔
ملائک سے خون شہیدان ملت، محبت کی ہمت سے ہے محو حیرت، کہاں کھاگے مفسد بشر کی ہے فطرت، برشاد باشر جنون محبت، باشر جنون محبت، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، بشر سے اعجاز غم کم نہیں ہے۔ بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں نے جب ان کے کیا عشق گھر، دلوں نے جب ان کے کیا عشق گھر، مزا ان کو آیا جو اس سنگ در پر، مزا ان کو آیا جو اس سنگ در پر کو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر کو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے کبھی تو تمہارو کبھی تو تمہارو کبھی دل ہی دل تیرے ہارو رہا ہوں کبھی دل ہی دل تیرے ہارو رہا ہوں کبھی ایک خرش سی محض پا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے
محبت کی بات جب اللہ رب العزت کی ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے کہ دنیا کی خاطر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, دنیا کے محبوبوں کی خاطر کسی سے محبت ہو جائے تو ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں, سارے دن بے چینیوں میں گزارتے ہیں, تڑپتے ہوئے گزارتے ہیں, کسی کا حکم ان کو اچھا نہیں لگتا, کسی کی بات پر عمل نہیں کرتے, جو دل کہہ رہا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اگر یہی تعلق کسی کا اللہ سے ہو جائے تو یقیناً اور اصل مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ ان سے ہمارا ایسا تعلق ہو کہ ان کی بات کے آگے کسی کی بات اچھی نہ لگے, ان کے حکم کے آگے کسی کا حکم اچھا نہ لگے, اور ان کے روب کے آگے کسی کا روب نہ چلے. اللہ تعالیٰ ہماری ایسی حالت فرما دیں. تو چونکہ جس دل کو لگی بھی ہوتی ہے وہی جانتا ہے. تو ایک اللہ والا یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں رو رہا ہوں, میری آنکھوں سے کبھی آنسو جاری ہوتے ہیں, کبھی آنکھوں سے خون برساتا ہوں, کبھی دل ہی دل میں رو رہا ہوں, کبھی سب کے سامنے رو رہا ہوں. تو جس دل پر چوٹ لگی ہوتی ہے وہ ہر طرح سے روتا ہے. آپ نے دنیا بھی عاشقوں کو دیکھا ہوگا, کہیں جو ہے وہ سب کے سامنے بھی روتے ہیں, آنکھوں سے آنسو برساتے ہیں, کبھی تکیے میں منہ چھپا کے بھی روتے ہیں, اور مختلف حالتیں ان کی ہوتی ہیں. تو اللہ کی محبت جنہیں حاصل ہو جائے تو یقیناً وہ ان کے دل پر بھی ضرب کاری لگی ہوئی ہوتی ہے, اس لیے وہ بھی دن میں رات میں مختلف اوقات میں روتے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں. اور اصل یہی چیز ہے, ساری محبتوں کا جو اصل مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے, اس کے جو بھی طریقے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو. باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں گی, اور جب اللہ کی محبت ہو تو باقی محبتیں خود بخود ہو جاتی, پھر لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں جب اللہ کی محبت ہو جائے, بشرطے کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی قدر کی بھی توفیق دے اور ایسی محبت ہمیں حاصل بھی ہو.
جگہ ہے وہی ساری دنیا سے خوش تر, جگہ ہے وہی ساری دنیا سے خوش تر, جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر, جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر, نہ ہرگز میرا سر ہو غیر کا در, یہی ہے شب و روز یہی ہے شب و روز فریاد افتر، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا.
ماشاء اللہ. دنیا میں بھی یہ قاعدہ قانون ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. ہم اگر کسی سے محبت کریں، دوستی کریں، تو جو دوست ہے وہ بھی اس سے محبت کرے گا. لیکن ہمارے دشمن سے اگر کوئی دوستی کرے تو کہتے ہیں یہ کیسے دشمن، یہ کیسا دوست ہے، ہم تو اس سے دور بھاگتے ہیں اور یہ اس کے قریب جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا دشمن سب سے بڑا اللہ کا دشمن کون ہے؟ شیطان. اب اگر اس سے کوئی دوستی کرے تو وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ شیطان سے دوستی کر کے ہم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. اس لیے شیطان کے جو احکامات ہیں ان کو یقینی طور پر رد کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا ہوگا. جب تک یہ کیفیت ہماری نہ ہو اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی میں پکے نہیں ہو سکتے. تو دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، یہ دنیا کا بھی قاعدہ ہے. اسی کو اس میں بیان فرمائے کہ جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے، جو تمہارا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت عطا فرما دے کہ ہم سب اللہ کے بندے اللہ کے بندے تو ہیں ہی، لیکن اللہ کے محبوب بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب بن جائیں. حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے. ہمارے ہاں ذہن کے اندر بہت اس میں گڑبڑ رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب خدا کہتے ہیں، تو یقیناً ایک اعتبار سے محبوب خدا ہے، لیکن جو محبوب ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. دیکھیے، جو کسی کے لیے پتھر کھائے، پتھر کس نے کھائے؟ اللہ تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ رب العزت کی محبت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت کا مرکز بھی اللہ رب العزت. تو محبوب تو اللہ کی ذات ہے اصل، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو محبوب رکھتے تھے. تو اس اعتبار سے محبوب خدا بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. تو یقیناً ہم سب کے محبوب بھی اللہ تعالیٰ ہیں. تو محبوب حقیقی جو ہے اسے اللہ کی ذات، یعنی ایسی ذات کہ جس سے محبت کی جائے، جو محبت کرنے کے لائق ہے، اور باقی ساری محبتیں وہیں سے نکلتی ہیں. اس لیے انہی محبتوں کی قدر اللہ رب العزت ہی نے ان محبتوں کی قدر ہمیں سکھائی ہے، کس سے محبت کرو، کس سے نہ کرو، کس کی محبت کتنی ہو، کس کی محبت کتنی نہ ہو. یہ ساری محبتیں اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہیں عطا فرمودہ. اس لیے ہمیں، ہم سب کو بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ جن کو محبوب رکھتا ہے ان سے ہی محبت رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنا محبوب بھی بنا لے، اور ہم اصل میں اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ. تھوڑا ذکر کر کے پھر دعا کریں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالی. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
اے اللہ ہمارے ذکر و فکر کو قبول فرما، جو باتیں کہی گئیں یا اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے، اے اللہ اسے قبول فرما لے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں عافیت کی دولت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں عافیت کی دولت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں عافیت کی دولت نصیب فرما دے، ہر شر سے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب اور تعلق والوں میں، اے اللہ جو شخص بھی جس وجہ سے پریشان ہے اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، غیب سے مدد فرما، اے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما کر عافیت کے معاملے فرما دیجئے، خیر کے معاملے فرما دیجئے، سلامتی کے معاملے فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں کسی کے آگے اللہ ہاتھ ہمارا نہ پھیلے، ہماری جھولیاں کسی کے آگے نہ پھیلیں، اے اللہ ہمارا سر کسی کے آگے نہ جھکے، اے اللہ ہمیں دارین میں عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ آپ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت و پناہ میں لے لیجئے، اے اللہ اس وقت ابتلا کا زمانہ ہے، اے اللہ ملک میں ابھی ہمارا انتہائی نازک مرحلوں سے گزر رہا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ملک کی بھی حفاظت فرمائیے، ملک میں رہنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو شرری لوگ ہیں فتنے پھیلانے والے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری طرف سے آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے، یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ ہم میں قوت و طاقت نہیں ہے، اے اللہ لیکن آپ قوت و طاقت کے مالک ہیں، بلکہ ساری طاقتوں کا مرکز ہیں، اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے، عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائیے، مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے محلوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے شہر کی حفاظت فرمائیے، ہمارے صوبوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ضلعوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری تحصیلوں کی حفاظت فرمائیے، پورے ملک کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جہاں کہیں بھی لوگ رہتے بستے ہوں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، عالم اسلام کو اے اللہ، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کو متحد اور متفق فرما دیجئے، شر و فتنوں سے بچا لیجئے، یہود و نصارہ کفار ہنود کے کی جو سازشیں ہیں اور فتنے ہیں، اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائیے، اسی طریقے سے یا اللہ جو ان کے اعلی کار بن رہے ہیں، ان کے کہنے پر چل رہے ہیں، اے اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، انہیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی اے اللہ آپ کی محبت حاصل کرنا ہے، اپنے فضل خاص سے اے اللہ آپ ہمارے محبوب بن جائیے، اپنی محبت خاص ہمیں عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ کسی ابتلا میں مبتلا ہوئے بغیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ قوت والی ذات تو آپ ہی کی ہے، قدرت والی ذات تو آپ ہی کی ہے، طاقت والی ذات تو آپ ہی کی ہے، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبادت پر قوت طاقت قدرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اسی طریقے سے نیکیوں پر قدرت عطا فرما دیجئے، اعمال صالحہ پر قدرت عطا فرما دیجئے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر قدرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مال آپ نے دیا ہے اسے خرچ کرنے پر قدرت عطا فرما دیجئے، یا اللہ محبت دنیا کی نکال کر اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، جہاں آپ کے احکامات خرچ کرنے کے ہیں وہاں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جہاں سے آپ نے منع فرمایا ہے وہاں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نظروں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما، حرام سے ہمارے پیٹ کی بھی حفاظت فرما، ہمارے پیروں کی بھی حفاظت فرما، سر سے لے کے اے اللہ پاؤں کے ناخنوں تک اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما، شیطان کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھ، اے اللہ یہاں ان کو رہنا بسنا نصیب فرما، ان کی اولادوں کو رہنا بسنا نصیب فرما، اے اللہ اس گھر کو ان کے لیے خیر کا سبب بنا دے، رحمت کا سبب بنا دے، عافیت کا سبب بنا دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نعمت پر انہیں شکر کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ یا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ انہیں ان کے گھر میں بھی برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے مال میں بھی برکت عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل کرم سے ایمان میں بھی برکت عطا فرما، اعمال میں بھی برکت عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے جو بچے ہیں انہیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بچیوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گھر کے مردوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، خواتین کو بھی اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً ہم سب میں کوتاہیاں ہیں، کمی ہیں اور غلطیاں ہیں ہماری، اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے، ان کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو دعائیں ہم نے ان کے لیے مانگی ہیں، ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اے اللہ اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں اور جتنی خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، سب کو اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان سے اپنے فضل و کرم سے دین پر چلنا ان کے لیے آسان فرما دے، جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بچے، اے اللہ ہمارے نوجوان بیٹے، اے اللہ یہاں آتے ہیں، اے اللہ تیری محبت میں آتے ہیں، اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ تو دین پر چلنے والا بنا دے۔ جو خرابیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں انہیں دور فرما دے، جو غلطیاں گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم اپنا ایمان آپ کو بطور امانت کے عطا دیتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت آپ ہی فرما سکتے ہیں، اے اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ جب ہمیں اس کی ضرورت ہو مرتے وقت بھی، یا اللہ یہ ایمان ہمیں عطا فرما دیجئے، الہ العالمین حشر میں بھی عطا فرمائیے، ایمان کے ساتھ ثابت قدمی ہمیشہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے اپنے اساتذہ، مشائخ، والدین، ان کے اے اللہ حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کو اور ہم سب کو اپنے حکموں پر چلنے والا بنا دے۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ بہت سے لوگ بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ہم سے دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں، اور بھی جگہوں پر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ تو سب کے حالات کو جانتا ہے، سب کی پریشانیوں سے واقف ہے، اے اللہ کسی کا معاملہ بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اے اللہ اس وقت ہمارے نیتوں میں جو لوگ ہیں اور جو لوگ نہیں ہیں لیکن پریشان حال ہیں، اگر ملتے تو وہ ضرور کہتے، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے، اور جس کی جو بھی پریشانی ہے دور فرما کر یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے عافیت دارے نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو جائز خواہشات ہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ انہیں پورا فرما دے۔ اے اللہ جائز خواہشوں کو پورا فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم پلک جھپکنے کے مقابلے میں بھی اے اللہ آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ایک ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔